لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وما وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہمارے شب و روز جو گزر رہے ہیں وہ ہر وقت یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے مولا کے ساتھ زیادہ ہے یا نفس کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. اس جانچ میں اور اس کیفیت میں اوقات گزرتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں یہ دو کیفیت نہیں ہو. یا تو وہ لمحہ خدا پر فدا ہوگا اور اللہ والا کہلائے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا اللہ والا ہے. اس لمحے میں جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کے تقاضے کو پورا کر دیا، نفس کی نہیں مانی، معاشرے کی نہیں مانی، لوگوں کی نہیں مانی، کسی دباؤ میں نہیں آیا اور اللہ کا جو تقاضا ہے اسے پورا کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ والا ہو گیا اور یہ اللہ کی محبت کو غالب کرنے والا ہو گیا. اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ کہ مجھ سے محبت کرو. کیسی؟ اشد. یہ آیت شریفہ جو تلاوت کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ایمان والے کون ہیں بھائی؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. اشد محبت کرتے ہیں، یہ علامت بتلائی ہے اپنے پیارے شیخ قاری اللہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت والا سے سنا ہے، کہ یہ اشد محبت مومن کی علامت ہے. وہ آدمی کامیاب ہوگا کہ جو اللہ تعالی سے اشد محبت کرے گا. یہی کہیے، وہ ایمان والا کامیاب ہوگا کہ جو ایمان کے درجات ہیں نا، ایمان کے درجات ہیں، زندہ رہنے کے درجات ہیں، طاقت کے درجات ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ کے باتھ روم نہیں جا سکتا، چل پھر نہیں سکتا، اس کو لا کے وہاں پر کھانا کھلاتے ہیں، اٹھا کے کروٹ دلاتے ہیں، بٹھا کے پانی پلاتے ہیں، زندہ تو ہے. اس کو کہیں گے زندہ، مرا نہیں ہے، یہ حیات ہے اس کے اندر. اور ایک آدمی ہے جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، یہ بھی حیات ہے اس کے اندر بھی، یہ بھی زندہ ہے. اور ایک اور ہے جو کشتی لڑ رہا ہے اکھاڑے میں، ایک کو اٹھا کے دوسرا پٹک دیتا ہے، ایسے اٹھاتا ہے اوپر کندھے کے اوپر، بس جیت گیا ہی. ایک کے اندر یہ اتنی طاقت ہے. وہ بھی ہے جو 100 کلو کی بوری اٹھا کر کے جڑیا بازار میں دوڑ رہے ہیں، دوڑتے نا، ٹرک سے ایسے اتارتے ہیں، ایسے بھاگتے بھاگتے جا کے وہاں گودام میں رکھتے ہیں. تو وہ بھی ہے. تو یہ سب زندہ رہنے والوں کے درجات ہیں. ارے بھائی، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے. لیکن آپ کس کو کہیں گے طاقتور؟ کہیں گے یہ ہے طاقتور آدمی. حدیث کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو اگر اللہ نے طاقت دی تو اس کو ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں تو دبلا پتلا ہو جاؤں اور کمزور ہو جاؤں اور میں ایسے بس جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہو جاؤں، مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا. نہیں، نفس کشی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن طاقت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں گئی ہے. جیسے مال اللہ کی ایک نعمت ہے، قوت اور طاقت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب طاقت زائل ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، عمر گزر جاتی ہے. اب اس سے پوچھو بےچارے کہ کبھی کمر میں درد، کبھی جو ہے سر میں درد، کبھی پیٹھ میں درد، کبھی کچھ کبھی کچھ. ایک بڑے میاں ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی میرے یہاں پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. دیکھا ہوگا کہنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے. پھر کہا یہ میرے گھٹنے میں بھی درد رہتا ہے. کہا کہ حضور یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. پھر کہا میرے یہ گردن میں بھی درد رہتا ہے. پھر چیک کیا پھر کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. ایک جھانپڑ مارا ڈاکٹر کے. کہا حضور یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو ان سے پوچھو بیچاروں کہ جو جن کی عمر چلی گئی یا طاقت زائل ہو گئی، کوئی بیماری ایسی لگ گئی، اب وہ قوت ان کی زائل ہو گئی ہے، تو چلنے میں چکر آ رہے ہیں سر میں، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، مسجد جانا چاہتے ہیں لیکن اب کوئی پکڑ کے لے جائے تو جا پائیں گے، تو بیچارے افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کاش کہ ہم نے اس طاقت کی قدر کی ہوتی اور اس کو بچایا ہوتا اور بلا وجہ اس پہ وہ نے کیا ہوتا. تو یہ طاقت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی قدردانی. اسی لیے کہا کہ جوانی کی عبادت شیوا پیغمبری ہے، کیونکہ اس وقت سارے قوا یعنی طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک ہر وقت ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ رہتا ہے. تھوڑی سی نیند کی، نیند پوری ہو گئی، پھر ایکٹیو ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، تازہ دم ہو گئے، دوڑ کے ادھر چلے گئے، دوڑ کے ادھر چلے گئے. جو عمر رسیدہ ہوں گے دیکھو ان سے کہو بھائی یہ پہلی منزل پہ چڑھنا ہے، اب وہ سوچیں گے پہلے ایک پیر رکھیں گے، پھر ڈنڈا پکڑیں گے، پھر دوسرا پیر رکھیں گے، وہ سوچتے ہیں اس کے پیچھے ہم اوپر چڑھیں گے نہ چڑھیں. اور یہ ایک جھٹ سے چھلانگ ماری اوپر اور جھٹ سے چھلانگ ماری نیچے. تو یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس نعمت کی قدردانی کے اوپر اللہ میاں دیکھو فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیوا پیغمبری ہی. اور سوال بھی قیامت کے دن، سوال بھی ہے. زندگی کا سوال الگ ہے، جوانی کا سوال الگ ہے. جوانی کس مصرف میں صرف کی، کیا مقصد، کیا ایم تھے، آج کل کہتے ہیں نا گول کیا تھا، گول چکور نہیں بھائی، گول کس گول کو تم نے وہ مقصود بنا کر کے جوانی اپنی خرچ کی. عاشقی معشقی میں پڑے رہے، پھنسنے پھنسانے میں پڑے رہے کہ آج اس کے پیچھے، کل اس کے پیچھے اور ترسوں اس کے پیچھے، یا مال کمانے کی نیت کیا میں یہ کر لوں اتنا مال آ جائے، یا یہ ڈگری مل جائے بس میں فلاں ماسٹر اور پھر ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی اور یہ اور وہ، یا جو ہے کینیڈا امریکہ اور فلاں فلاں باہر ممالک کے خواب دیکھ کر کے اس کو ایم بنا کر کے زندگی گزار رہا ہے کہ وہاں پہنچ جاؤں. مختلف ایم ہیں لوگوں کے، مختلف مقاصد ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقصد سکھا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے آپ کو وجود بخشا ہے وہ کیا مقصد سکھا رہے ہیں، وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جوانی کی عبادت شیوا پیغمبری ہے. اللہ کی عبادت میں اس جوانی کو لگاؤ. میرے پیارے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، فرماتے تھے دیکھو بھائی دنیا کمانے کا وقت بھی جوانی ہے، دین کمانے کا وقت بھی جوانی ہے، اور بڑھاپا دونوں چیزوں کے پینشن کھانے کا وقت. جو جوانی میں کمایا اب بڑھاپے میں وہ کھائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اسی طرح جو جوانی میں عبادت کی بڑھاپے میں اتنا نہیں کر سکے گا لیکن ثواب اتنا پورا ملے گا اس کو بڑھاپے میں. جو جوانی کے معمولات تھے، جو جوانی کے معمولات تھے اب بڑھاپے میں نہیں کر پاتا. ظاہر ہے وہی جیسا عرض کیا بھی نقشہ کھینچا نا، ادھر بھی درد، ادھر بھی درد، ادھر بھی درد، کیا بھائی سب بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے. اب بےچارا نہ بیٹھ سکتا زیادہ دیر، بیٹھتا ہے تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، لیٹنے کا دل چاہتا ہے. اب تین سپارے تو نہیں پڑھ سکتا مثلاً، یا اس طرح اور دیگر عبادت تو نہیں کر سکتا مثلاً، تو اب کیا ملے گا اس کو، وہ سارا اجر ملے گا جو جوانی میں معمولات تھے، جیسی محنت کی تھی وہ، جیسے وہ ملازمین کو پینشن مل جاتی ہے نا آخر میں، تو ایسے حضرت فرماتے ہیں بھائی دیکھو دنیا کمانے کا وہ کوئی جوانی ہے. دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے مراد یہ دنیا نہیں ہے جو بھی اللہ نے تمہیں مال دولت دینا ہے, محنت کرنی ہے, نکٹو نہ بن کے رہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو جائے گا سب کام, اسباب اختیار کرنا تو نکٹو لوگوں کو پسند نہیں. بھائی یہ دنیا کے کام میں لگو, اپنے جو بھی ہے, تعلیم ہے, کاروبار ہے, ملازمت جو بھی ہے, کرو اس کو جائز طریقے سے, پوچھ پوچھ کر کے اپنے بڑوں سے. اور عبادت کا کمانے کا وقت بھی یہی جوانی ہے. اس وقت عادت بنا لیں گے تو آگے تک کام آئے گا. جیسی عادت بنا لیں گے وہ آگے تک چلتا رہے گا. وضو سنت کے مطابق کرنے کی عادت بنائیں گے تو سنت کے مطابق وضو ہوتا رہے گا, اور ایک سنت بھی اگر چھوٹنے لگے گی تو دل میں تشویش پیدا ہو جائے گی, کبھی کچھ رہ گیا. میرے والد صاحب اللہ قریق رحمت فرمائے, برز الوفات میں ایک دن وضو کرا رہا تھا, واجب بیسن پہ لے گیا ان کو کمرے سے, تو پکڑ کر کے کھڑے رہنا پڑا. اب اس میں مسواک, ظاہر اب دونوں ہاتھ ان میں مصروف ہیں تو مسواک رہ گئی. تو جب وضو ہو گیا, پیر میں دھلا دیے, تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مسواک اٹھائی اور ایسے پھیرا, ایسے ہلکا سا, اور واپس رکھ لیا. میں نے کہا دیکھو یہ عادت, یہ مسواک کی جو عادت بنائی تھی وہ ایسے وقت میں یاد رہی, بھولے نہیں. تو یہ جیسی عادت جوانی میں رہے گی عبادت کی, فجر میں اٹھنے کی عادت رہے گی تو آگے بھی عادت رہے گی. اٹھے گا, تہجد کی پابندی کرنے والا ہوگا تو آگے بھی اٹھے گا. پھر سردی یا اس طرح کی چیزیں اس کے لیے مانے نہیں ہوں گی. فرمایا دیکھو, ایک پودا ہوتا ہے نا, اس کو توڑ دینا آسان ہے, کمزور ہے وہ, ٹھیک ہے نا, کمزور ہے نا بھائی. بعض وقت ہوا سے بھی پودے گر جاتے ہیں, اور ہلکا سا ایسے کسی نے اکھاڑ دیا, اکھڑ گیا. لیکن وہی پودے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تھوڑے دنوں میں تناور درخت بن جاتا ہے, مضبوط ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہوتا جاتا ہے. ایسے اچھی عادتیں بھی ہیں, اچھی خصلتیں بھی ہیں, بری عادتیں بھی ہیں, بری خصلتیں بھی ہیں بھائی. نہیں, ابھی اچھی عادات ابتدائی عمر میں اچھی عادات پیدا کرنا شروع کر دیا, جو کہتا ہے پریکٹس شروع کر دی, عادت بنانا شروع کر دیا. زیادہ نہیں وظیفہ پڑھ سکتے, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ پڑھ لیا, بچے کو یہ سکھایا, بچے نے اس کو عادی بنا لیا, تو آگے تک یہ عادت رہے گی. جلدی میں بھی رہے گا تو بھی پڑھ لے گا, مزید استعداد بڑھی, مزید وظیفہ آگے کرے گا. لیکن اگر عادت شروع ہی نہیں کی تو کیسے ہوگا بھائی. اور اسی طرح سے کوئی بد عادت ہے تو یہ سوچ کر کے کہ بھائی چلو تھوڑے دنوں بعد چھڑوا دیں گے, اب کیا ہوگی وہ بد عادت, پختہ ہوگی, اس میں مضبوطی آئے گی. وہی تناور درخت والی ہے, وہ درخت بنتی جائے گی, آدھی ہو جائے گا آدمی. اب اس کے لیے چھوڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ شروع میں ہی اس کو کہتے ہیں نزلہ کشتن روز اول, حکما کہتے ہیں نزلہ کشتن روز اول, نزلے کو شروع دن میں ختم کر دو. کیوں؟ یہ نزلہ ہی ہے جو آگے چل کے گلے کی خراش کا آواز بنتا ہے, اور پھر یہ گلے کی خراش بخار کا آواز بنتی ہے, اور پھر آدمی لمبا ہو جائے گا. تو فرمایا نزلے کو پہلے دن سے ختم کرو, بیماری کو شروع میں ختم کرو. اور حکیم بقرات کون تھا, وہ جالینوس کیا نام تھا, اس نے کہا تمہیں معلوم ہے سب سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ سب سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ کہا وہ بیماری جس کو آدمی بیماری ہی نہ سمجھے, یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. جب بیماری کو بیماری سمجھے گا تو علاج کرے گا, احتیاط کرے گا, دوا لے گا, فکر کرے گا, پرہیز کرے گا, انشاءاللہ شفا ہوگی. دوا دعا, دوا دعا جوڑ ہے دونوں چیزوں کا. نہ دوا پہ بھروسہ صرف دعا کے ساتھ, اللہ شافی اللہ کا, اللہ شفا دیتے ہیں مجھے بھائی, وجہ مریض تو فوا شفین, اس دوا میں طاقت نہیں ہے, جب بیمار پڑتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. لیکن اس کو مرض سمجھنا پڑے گا پہلے. آج دنیاوی امراض سمجھ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نئے نئی بیماریاں آ جاتی ہیں, یہاں یہ ہو گیا, ایسی بیماری آ گئی, ویسی آ گئی, ویسی آ گئی. جس بیماری کی انتہا موت ہے, ظاہری موت ہے, ہے نا, آدمی بیماری بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی, کیا ہوا انتہا, کیا ہے موت. وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیماری, اور ایک ہے روحانی بیماری, عقائد میں خرابی, یہ روحانی بیماری, عبادات میں کمزوری, یہ روحانی بیماری, اخلاق میں خرابی, یہ روحانی بیماری, کمائیاں غلط, یہ روحانی بیماری, معاشرت غلط, رہن سہن کے طور طریقے غلط, یہ روحانی بیماری, غیروں کے طریقے سے کھانا کھا رہے, غیروں کے طریقے سے تقریبات کر رہے ہیں, غیروں کے طریقے سے غمیاں کر رہے ہیں, یہ ساری کیا ہے روحانی بیماری. روحانی بیماریاں, اس کو آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں, اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. حالانکہ یہ روحانی بیماری مادی بیماری تک کھینچ کے لے جاتی ہے آدمی, اس کا جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کیا رکھا ہے, سراسر نفع رکھا ہے, ہے نا, سراسر نفع ہی نفع ہے, اس کو اختیار کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تحقیق کر رہے ہیں آج غیر جو ہیں, وہ تو ہر چیز پہ تحقیق کرتے ہیں, کتے کے پخانے سے لے کر کے اور وہ چاند تک تحقیق ہو رہی ہے ہر چیز پہ. لیکن جتنا تحقیق کرتے ہیں اتنا اسلام کی سچائی سامنے آتی ہے. سوچ کے چلتے ہیں کہ ہم کچھ غلط ثابت کر دیں گے, لیکن اتنا ہی صحیح ثابت, صحیح نکل آتا. سنا کہ کتا منہ ڈال دے برتن میں تو سات دفعہ دھو تو جو ہے اس کے وہ پاک ہوتا ہے. انہوں نے تحقیق کی, یہ کیا بات ہے بھائی, سات دفعہ, ایک دفعہ دھویا, دیکھا اس کو خوردبین سے, کیا کہتے ہیں اس کو, مائکروسکوپ کہتے ہیں, اس سے دیکھا تو جراثیم موجود, پھر دھویا, پھر دیکھا تو جراثیم موجود, پھر دھویا, پھر دیکھا تو دیکھا جراثیم موجود, چھ دفعہ دھو دیا, دیکھا تو جراثیم موجود, ساتویں مرتبہ دھویا اور پھر دیکھا تو ختم. یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب بتا کے چلے گئے بھائی, اور یہ آج تحقیق کر رہا ہے. تو اسلام کی تعلیمات جتنا, یعنی روحانیت پہ جتنا عمل ہوگا یہ ذہن میں رہے, اتنا ہمیں مادیت میں بھی نفع ہے. عمل تو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے, مادی نفع کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. تعلیم حاصل کرنی, مثلا ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے شروع میں جب حضرت نے روضۃ العلوم پھول پور میں داخلہ لیا اپنے شیخ کے مدرسے میں, تو کسی نے کہا رہے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, آپ دیوبند میں داخلہ لیں, آپ دار العلوم دیوبند میں داخلہ لیں تو وہاں پہ نام ہوگا, آپ ڈگری جو وہاں سے ملے گی, سند ملے گی, تو دار العلوم دیوبند کا ایک نام ہے, اور یہ تو ضرور, یہ آپ کا جو مدرسہ شیخ کا روضۃ العلوم پھول پور, اس کو کون جانتا ہے. نے فرمایا کہ کیا فرمایا, میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں تو رب العزت کے لیے پڑھ رہا. تو کیسا پڑھا اور کیسا دیا اللہ نے, دنیا میں چرچا اللہ نے کیا کرا دیا, ڈنکا بجوا دیا, دنیا میں ڈنکا بجوا دیا حضرت کے علوم کا, اور حضرت کے معرفت کا, حضرت کے درد دل کا. یہ سب ہم آپ جو بیٹھے ہیں یہ حضرت کا ہی فیض, یہ تو ہمیں کون پوچھتا تھا. تو اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. اس پہ عرض کر رہا ہوں, بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہر دم بندہ آزمائش میں ہے کہ یہ مولا کی محبت اس پہ غالب ہے یا دنیا کی محبت غالب ہے. اسی کیفیت میں چل رہا ہے, کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں ہے. مال حلال طریقے سے کما رہا ہے، ناجائز کو چھوڑ دیا، حرام کو چھوڑ دیا، مشتبہ کو چھوڑ دیا، نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے مجھے اس طرح کر لوں تو اتنا مل جائے گا، لیکن غلط ہے، ناجائز ہے، چھوڑ دیتا ہے، پاس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کی محبت غالب ہے. جب تو چھوڑا، گاہک کھڑا ہوا، نماز کا وقت آ گیا ہے، جماعت نکل جائے گی، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بھائی ٹھہر جائیں آپ کو لینا ہے تو میں نماز پڑھ کے آؤں گا. کیا ظاہر ہوا؟ اللہ کی محبت غالب ہے. ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں بچے سے، بچے کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں کرنے کو دل چاہ رہا، کیا بھائی سودا لے آؤ، دل نہیں چاہ رہا، یا کوئی اور کام ایسا نہیں دل چاہ رہا. اور یہاں پہ بچہ اپنے نفس کو ضبط کر کے چلا جاتا ہے، لے آتا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کی محبت غالب ہو گئی. اس لیے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری ضروری ہے، اور نافرمانی میں آ جائے گا اگر نہیں مانے گا تو. یہاں تک کہ فرمایا کہ یعنی باپ کا جو حکم ہے ماننا واجب ہے. بعض بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اپنی اولاد کو کچھ کہنے کا کہ بھائی دیکھو بیٹے، صاف حکم نہیں دیتے تھے، اگر ایسا کر لو تو اچھا ہے، اس ڈر سے کہ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، تو اس کی شفقت میں اس طرح سے فرماتے تھے کہ اگر ایسا کر لو تو اچھا ہے، مشورتن. کیوں؟ کہ واجب ہے باپ کا حکم ماننا. ماں کے تو بہت فضائل سنتے ہیں لوگ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بالکل ہے، اس میں کیا شک ہے. ایک بہت بڑے محدث، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت میں نے آج آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے سونے چاندی اور موتیوں کا تاج پہنا ہوا تھا، اس کی ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ کیا کہنے. کہا ہاں بیٹا بالکل دیکھا تم نے، وجہ یہ تھی کہ آج میں نے اپنی والدہ کے قدموں کو بوسا دیا تھا. تو ماں کے درجات، ماں کے تو فضل اپنی جگہ، اس کا مقام، باپ کا مقام بھی کم نہیں بھائی. باپ مظہر ربوبیت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، باپ مظہر ربوبیت ہے. جو اللہ جو کام کر رہے ہیں وہ باپ کر رہا ہے دنیا میں، وہ اللہ کا نائب ہے اس اولاد کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ رزق دیتے ہیں. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. دنیا میں کس کو واسطہ بنایا ہے؟ باپ کو بنایا. ایک صحابی آئے آن سب کی خدمت میں، اور وہ انہوں نے ایسے ہی شکایتن کچھ کہہ دیا کہ وہ میرے ابا مجھے ہر وقت ایسے بولتے رہتے ہیں، ایسے بولتے رہتے ہیں. آج کل بھی ہے نا بھائی، اولاد اسی سے نالا رہتی. تو آن سب نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. شاید انہوں نے بھی کہا تھا ہر وقت پیسے مانگتے رہتے. فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی. تو باپ کو فرمایا مظہر ربوبیت ہے نا. جو ان کی قدر کر لے بس. ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کا شیخ، پیر و مرشد، استاد، مربی، اور جس کا باپ، دونوں دنیا سے راضی گئے، اس کو پھر کوئی فکر کی ضرورت نہیں. اب اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی، اس کو کامیابی اس کے قدم چومتی رہے گی. باپ کو راضی کر رکھے، شیخ کو راضی رکھے، بس فلاح اس کے قدم ہی قدم ہے. جگہ جگہ اس کو کام گے، اللہ عزت بھی دیں گے، ہر طرح کی عافیت دیں گے، ہر طرح کی سرخوئی دیں گے، ہر طرح کی کامیابیاں دیں گے. ہاں بس شروع میں یہ چیڑی کھیر ہے تھوڑی، مجاہدہ تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اولاد دل نہیں چاہ رہا، باپ کہتا ہے بھائی یہ کرو، دل نہیں چاہ رہا، لیکن یہ سوچے کرے کہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں، یہ ان کا درجہ ہے، ان کو اللہ نے فرمایا اوف نہ کہو. یہ سوچے اس وقت، مراقبہ کرے اور پھر کرے. دل پہ آ رہے چلے نا، دل پہ آ رہے چل رہے، دل تو نہیں چاہ رہا، جاؤ جب فلاں کام کر کے آؤ. مثلا اب جا رہا ہے اسی چکر میں گھومتا گھماتا، غصے میں بھی پیچ اتاب کھا رہا ہے، لیکن کر رہا ہے. کیا ہوگا؟ اس کا نفع اس کو نظر آئے گا اپنی آنکھوں سے. تو غرض کے ہر موقع پر ہمیں اس چیز سے واسطہ ہے بھائی, ہر موقع پہ زندگی اس سے واسطہ ہے. اور ہر موقع پہ یہی پریکٹس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کر دینا. نفس چاہے نہیں چاہے, حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ, بھائی بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا نا, آسان آسان بات. ساتھی نے پتہ نہیں کس نے کہا کہ آپ کا ایک بیان تھا, وہ ہم نے اس کو ایک نے سنا, کہنے لگے بھائی تو بڑی بڑی آسان آسان باتیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, حضرت کا فیض ہے یہ. تو الحمدللہ گھول کے پلانے والی بات ہے, اللہ تعالیٰ میں بھی پی لوں, دوسروں کو پلاتا رہوں, اللہ مجھے بھی پلا دے اس کی برکت سے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں جزاک اللہ. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو دنیا نے مجدد مانا ہے نا. اور مجدد کی شان کیا ہے؟ آج سن فرماتے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر صدی کے شروع میں ایک شخص کو مبعوث فرمائیں گے جو دین کو زندہ کرے گا, احیا کرے گا. جو اس میں گڑبڑ کر دیں گے لوگ, ملاوٹ کر دیں گے, وہ اس کو نتھار دے گا اور اس کو احیا کرے گا. اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر صدی کے شروع میں ایسے ایک شخص کو پیدا فرمائے, مبعوث فرمائیں. علماء سے سنا مبعوث کا لفظ ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا, یہ اس 14ویں صدی کے مجدد تھے, 15 کے ساتھ 100 کتابوں کے مصنف تقریباً. تو عجیب غریب حالات ہیں ان کے بھائی, پڑھو ان کو, پڑھنا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ سارے تصوف و سلوک کا خلاصہ یہ ہے, ساری پیری مریدی کا خلاصہ یہ ہے. بعض لوگ پیری مریدی سے بڑا چڑھتے ہیں, پتہ نہیں کہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی. ابھی ایک صاحب کو سنا, وہ ملا رہے ہیں اس کو خانقاہ کو سجادہ نشینی سے ملا دیا انہوں نے. ایک سجادہ نشین سے کسی جو قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, قبر پہ اپنے پیر کے قبر پہ بیٹھے ہوئے, ان کے باپ, پھر باپ وہ, پھر وہ, پھر وہ اولاد اور اولاد, تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ سجادہ نشین. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سجادہ نشین آپ ہیں, تو آپ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ تو کوئی سجادہ نشین نہیں ہے نا, صحیح ہے نا بھائی بات؟ اور اس کو انہوں نے اس کے ساتھ خانقاہ ملا دی کہ خانقاہ بھی نہیں. حالانکہ ارے بھائی, سب سے پہلی خانقاہ اصحاب صفہ کا چبوترہ. آپ پڑھ لکھ گئے, سب سارے واقعہ سن لیا, آپ کو یہی نہیں معلوم سب سے پہلی خانقاہ اصحاب صفہ کا چبوترہ. کم و بیش 70 صحابہ پڑے رہتے تھے اس پہ, نہ کمانا نہ کجانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پڑے ہوئے. اتنے کپڑے بھی نہیں کہ پورا جسم ہی ڈھانپ لیں, اور کھانے کا تو پوچھنا ہی کیا, کما سکتے تھے, کھا سکتے تھے, پہن سکتے تھے, اوڑھ سکتے تھے, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حریص تھے, نہیں جاتے تھے نہ کمانے نہ ادھر نہ ادھر, گھروں کو چھوڑ کے آگے بیٹھ گئے تھے. کس لیے؟ صحبت کے لیے, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آگے بیٹھ گئے تھے, دین سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے. یہی تو خانقاہ ہے. بزرگوں نے جو خانقاہیں بنائی, مسجد بناتے تھے, ساتھ خانقاہ بناتے تھے. کیا؟ تربیت گاہ. خانقاہ کے معنی تربیت گاہ. ہر وقت مسجد میں رہنا مسجد کے آداب کے منافی ہے. نفل اعتکاف کی نیت کرو, نماز پڑھنے جاؤ نفل اعتکاف کی نیت کو, بعد میں آ کے خانقاہ میں بیٹھ جاؤ, سیکھو شیخ کے پاس, اللہ والوں کے پاس. ہاں, جو مسنون اعتکاف ہے 10 روز, اس میں پورا دن رہتے ہیں, پورا رہتے ہیں, ہے نا بھائی؟ تو تربیت گاہ, مسجد کے ساتھ تربیت گاہ بنایا کرتے تھے. وہ یہی اصحاب صفہ کی نقل تھی, اور اسی سے یہ چلتا چلاتا دین ہم تک پہنچا. اسی سے ساری شاخیں بنی. کوئی کہے بھائی یہ خانقاہ کی شکل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, تو بہت ساری شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, نہ ان ایسے مدرسوں کی شکلیں تھیں, نہ اور کوئی دینی جو کام ہو رہے ہیں ان کی شکلیں تھیں. وقت کے ساتھ ایک ہے. سمجھنے کی بات ہے, ایک چیز ہے دین کے لیے اور ایک چیز ہے دین. للدین و فی الدین, دین کے لیے اور دین میں, فی الدین دین میں, دین میں یہ ہے اور للدین دین کے لیے یہ ہے. تو یہ دین کے لیے ہے, یہ مدارس دین کے لیے, پڑھنا پڑھانا, یہ عمارتیں فلاں فلاں, یہ خانقاہیں دین کے لیے, یہ تربیت گاہیں. آدرسوں کے زمانے میں صاحب صفا کا چبوترا تھا, یہی خانقاہ تھی, یہی مدرسہ تھا, سب کچھ یہی تھا. تو فرمایا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, ساری پیری مریدی کا خلاصہ, سارے تصوف کا خلاصہ, سارے اصلاح نفس کا خلاصہ کیا ہے؟ جس طاعت میں سستی ہو, جس طاعت میں سستی ہو. آج کل بیٹوں کو سیدھی سی بات ہے, نوجوان ہیں زیادہ تر ماشاءاللہ, فجر میں بڑی سستی ہوتی ہے. اللہ میں معاف فرمائے, بیانات بھی کرتے رہیں گے, تقریریں بھی ہوتی رہیں گی, یہ بھی فلاں بھی دھماکہ بھی, اور نماز غائب ہے فجر کی. اب کیا ہو رہا ہے؟ سستی ہو رہی ہے. تو فرمایا یہاں سے سمجھو کہ جس طاعت میں سستی ہو, ہمت کر کے اس طاعت کو بجا لانا, اور جس گناہ میں ابتلا ہو رہا ہو, ہمت کر کے اس گناہ کو چھوڑ دینا. جس کو یہ آ گیا اس کو سب تصوف آ گیا, اس کو ساری پیری مریدی آ گئی, اس کو سمجھو سارا دین آ گیا. طاعت کو وقت پہ بجا لانا اور گناہ کو چھوڑ دینا, بس دو ہی چیزیں ہیں. یہ فرمایا جس کو اس پہ پریکٹس ہو گئی, مشق ہو گیا, جب قابو پا لیا. اچھا دیکھو آگے لاجی بتلا رہے ہیں کہ یہ چیز آئے کیسے, کہ وقت پہ ہم اس چیز کو کر ڈالیں. نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ لی, روزے کا وقت ہے, روزہ رکھ لیا, زکات دینے کا وقت ہے, زکات دے دی, کنجوسی نہیں کی, مال دبا کے نہیں بیٹھے رہے, اور حج فرض ہو گیا تو حج کے وقت حج کر لیا, حج کے لیے چلے گا ہمت کر کے. تو ان سب چیزوں کے لیے فرمایا کیا چیز چاہیے؟ فرمایا ہمت چاہیے ساری چیزوں کے لیے. ایک سیٹھ صاحب آیا ان کے پاس, اس کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس سیٹھ صاحب. حضرت کو معلوم تھا کہ بہت پیسے والے ہیں, بہت حج پہ نہیں جاتے ہیں. آئے, حضرت وہ میں حج کرنے کے لیے جانے کا رہے, آپ دعا فرما دیجئے. فرمایا کہ دعا تو ضرور کروں گا, اپنا ایک دن میرے اختیار میں دے دو, ایک دن اپنے آپ پر مجھے اختیار دے دو. کہ حضرت یہ پھر سے کیا ہوگا؟ کیسے یہ ہوگا کہ تمہیں میں پکڑ کے اور جا کے وہ جو جہاز ہے نا پانی کا, اس زمانے میں پانی کے جہاز ہوتے, اس پہ جا کے بٹھا دوں گا. اچھا تو اور کیا, تم ہر سال دعا کراتے ہو اور جاتے نہیں ہو, بس دعا پہ اٹکے ہوئے ہو. تو جب تک ہمت نہیں کرو گے, جب تک تم خود ہمت نہیں کرو گے, کیسے جاؤ گے؟ میری دعا کیسے کارآمد ہوگی تمہارے لیے؟ اپنی ہمت کو جب تک استعمال نہیں کرو گے. تو تین باتیں حضرت نے فرمائی کہ اس چیز پر آنے کے لیے, کہ طاعت کے وقت میں طاعت ادا ہو جائے اور برائی کے وقت میں برائی کو نہ کریں, گناہ نہ کریں. تو اس کے لیے فرمایا حضرت نے تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے اپنی ہمت کو استعمال کرو. اللہ تعالی نے تمہیں ہمت دی ہے, جب تو یہ احکامات فرض کیے ہیں. یہ احکامات جو فرض ہیں, فرض مطلب لازمی, یہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے, طاقت دی ہے کرنے کی, تو فرض کیے ہیں. دیکھو عورتوں پہ کچھ دن ایسے گزرتے ہیں کہ ان کو منع ہے عبادت کرنا ان دنوں میں. اللہ خالق و مالک ہے نا, اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا, ان دنوں میں منع ہے ان کے لیے. ہمارے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے وہ چیز, انہیں کرنا ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ عذر نہیں ہے. تو ہم کر سکتے ہیں, اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے یہ. تو تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی ہمت کو استعمال کرو، سب سے پہلے، دوسرے اللہ والوں سے دعا کراؤ جو اہل ہمت ہیں، وہ اہل ہمت ہیں، انہوں نے محنت کر کر کے کیا کیا ہے، مشاق ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے اپنے نفس کے گھوڑے کو سدھا لیا، ٹھیک ہے نا، اور تیسرے اہل ہمت کی صحبت میں رہو تو ان کو دیکھ کر کے تمہاری ہمت بلند ہو جائے گی کہ بھائی یہ بھی تو کر رہے ہیں، وہی سب سے اہم ہے، جب اہل ہمت کی صحبت میں رہو گے تو ہمت تمہاری بلند ہوتی چلی جائے گی۔ پرندہ بچہ جو ہوتا ہے اڑنے والے پرندوں کے ساتھ رہتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے تو پہلے گھنٹے میں تو نہیں اڑ جاتا، وہ پہلے تو چلتا ہے نا، انڈے سے نکل کے پہلے چلتا ہے، لیکن وہ جن پرندوں کے ساتھ ہے ان کی پرواز اوپر ہے، اوپر اڑتے ہیں وہ، تو وہ آنکھ کھولتے ہی کیا کرتا ہے، اوپر دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے شیخ نے فرمایا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کہ وہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، پہلے اس کی جو جائے ہے، اس کی فطرت جو ہے نا وہ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اپنے باپ کو بھی دیکھتا ہے میرا باپ اڑ رہا ہے، ماں کو دیکھتا ہے میری ماں اڑ رہی ہے تو وہ بھی اڑنے لگتا ہے، اور جس کو رینگنا ہے نیچے چلنا ہے تو وہ نیچے ہی دیکھتا ہے، وہ رینگتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ تو کیا ہے، وہ اڑنے والے اہل ہمت ہیں، ایسے جو اہل اللہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو محنت کر کے، مشقت کر کے، اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کر کے، صحبت میں رہ کے ویسا باہمت کر لیا۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا بقرعید سے تقریباً مہینہ بھر پہلے، اور اوپر کی منزل میں حضرت کی رہائش تھی اوپر پہلی منزل پہ، یہاں تک کہ ایک ہفتے دس دن نماز کے لیے بھی نیچے نہیں اتر سکے، تو ہم لوگ جاتے تھے حضرت کی عیادت ملنے کے لیے، تو دیکھا تو حج کی تیاری ہو رہی ہے، حج کی باتیں ہو رہی ہیں، حج پہ جانے کی ساری باتیں، 15 دن رہ گئے تھے تقریباً، تو میں نے حضرت سے پوچھ لیا، حضرت آپ تو ابھی مسجد میں نہیں اتر پا رہے ہیں، اوپر سے ایک منزل اور حج پہ آپ تشریف لے جائیں گے، حج کا سفر سوچیں کتنا مجمع، کتنا چلنا پڑتا ہے، کس کس طرح، تو بہت تعجب ہوا کہ یہ کنڈیشن ہے اور اس پہ حضرت حج کی تیاری فرما رہے ہیں۔ دیکھو اہل ہمت کی باتیں سنو بھائی، جو حضرت نے فرمایا تھا تھانی رحمۃ اللہ نے کہ اہل ہمت کی صحبت میں رکھو تو تمہاری اندر ہمت پیدا ہوگی، گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی، اطاعت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی، نیکیاں کرنے کی شوق جذبہ پیدا ہو جائے گا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ دین قابل عمل ہی نہیں ہے اس زمانے میں، لمحہ فرمائے پردہ قابل عمل ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق شادی قابل عمل ہی نہیں ہے، شیطان نے اور ہمارے معاشرے نے جو ہے یہ ذہنوں میں ٹھوس دیا ہمارے۔ تو کیا فرمایا حضرت، فرمایا ارے میاں اللہ میاں لے جائیں گے، ایسے فرما دے، ارے میاں اللہ میاں لے جائیں گے، ہم حیران پریشان اور دوستوں میں باتیں کر رہے ہیں، ارے بھائی حضرت اس طرح ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میاں لے جائیں گے، شروع کا زمانہ تھا ہمارا بھی بچپن کا سمجھے، اور واقعی حضرت حج پہ تشریف لے گئے، 10 دن یا 15 دن کے بعد تشریف لے گئے اور ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک حج کر کے آ گئے۔ تو جو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت، اہل ہمت کی صحبت، تو کیا ہوگا کہ یہ طاعت کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی ہمت یہ ملے گی۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے سناتے تھے کہ ایک جو ہے نئے صاحب جو جڑے تھے ابھی نئے، تو وہ حضرت کے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے راستے میں، تو سامنے سے ایک بہت کوئی حسین و جمیل عورت، کوئی لڑکی چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے ان کے دل میں خیال ہوا کہ اچھا دیکھوں میں کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ کیسے بچتے ہیں، نظر کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، ہمیں کہتے رہتے ہیں نظر بچاؤ نظر بچاؤ، اب ہم دیکھیں کیسے بچتے ہیں۔ تو حضرت نظر جھکا کے چلتے تھے، ہمارے بزرگوں کی یہی عادت ہے، یہی سکھلایا ہے بھائی، نظر کو نیچے رکھو، باہر چلو تو نظر نیچے رکھ کے چلو، لیکن اتنی بھی نظر نیچی نہ رکھو کہ بالکل سامنے ٹکرا جاؤ کسی سے. ایک فاصلہ, ایک پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے سامنے سے یا گاڑی آ رہی ہے یا کچھ. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے شیخ, وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے, راستہ پڑتا تھا بیچ میں بازار اور مسجد. حضرت شیخ نے لکھا بیتی میں رحمۃ اللہ علیہ, میں نے برسوں حضرت کو دیکھا اور حضرت وہاں سے نظر نیچے کیے جا رہے ہیں, دکان والے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, سارے دکاندار حضرت کو سلام کر رہے ہیں, حضرت نیچی نظر کیے ہوئے, ایک نظر بھی خراب نہیں ہو مسجد, روز کا آنا جانا, دن میں کتنی مرتبہ. تو پریکٹس سب کچھ رہتا ہے, مشق, اللہ کا خوف ہو دل میں, اللہ کے اس رسم کی عظمت ہو, اس حکم کی تعمیل کا ارادہ ہو, تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے نا, اور کرتے کرتے آسان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کیسے حضرت بچتے ہیں. تو حضرت جب تھوڑا فاصلہ کم رہ گیا تو جتنے فاصلے پہ نظر ڈالنی چاہیے ہے نا, حضرت نے ایسی نظر اٹھائی تو نظر پڑی اچانک. نظر پڑنے کے بعد ایک اپکائی سی آئی حضرت, جیسے ایک آدمی کو اچانک کوئی ناگوار فیل ہو جائے نا, تو ایسے ایک اچانک نظر پڑی تو ایک تھوڑی سی اپکائی سی ایسی آئی اور پھر حضرت نیچے نظر کے آگے بڑھ گئے. انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ ہم نے اس روز, میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اسی کو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار یہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. آسان صرف نہیں ہوتا, مزیدار ہو جاتا ہے, چٹخارے بھرا ہو جاتا ہے, خوشی خوشی چلتا ہے آدمی, بشرط یہ کہ سچی محبت پیدا کر لے اپنے مربی کے ساتھ, اپنے جس کو بھی اس نے اپنا بڑا بنایا ہے تو اس کے ساتھ سچی محبت پیدا کر لے تو مزیدار ہو جائے گا چلنا, اس کو دیکھ دیکھ کر کے اس کو لطف آئے گا. جیسے میں نے ابھی واقعہ عرض کیا کہ ہمیں حضرت کو دیکھ کر کے اپنے شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مزہ آ گیا کہ حضرت اس صورت میں مجھے ہمت کر کے گئے اور آ گئے. میں نے کہا واقعی یہی لوگ ہیں بھائی جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے, اور کیسی ان کی دل میں محبت پیدا ہو گئی, کیسی عظمت پیدا ہو گئی, کیسی عقیدت پیدا ہو گئی. اور عظمت اور عقیدت سے ہی ماننا آتا ہے. صحابہ کرام جو جانے دے دی, ستر صحابہ نے, تو کیسے دے دی؟ آز وسلم کی عقیدت, آز وسلم کی محبت, عظمت, آز وسلم کی ایک زیارت کے لیے بے چین, النظر الیک, سب سے زیادہ مرغوب چیز میری نظر کیا, میری نگاہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی ایک نظر زیارت, ایک دیدار کیا ہے یہ دنیا مافیا سے میرے نزدیک قیمتی ہے. اور آپ کی خدمت میں ول جلوس بین یدیک, آپ کی خدمت میں بیٹھنا یہ میرے لیے دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی, دوسری چیز. اور تیسری چیز میرا مال آپ کے لیے خرچ ہو جائے یہ مجھے دنیا مافیا سے قیمتی ہے. تین چیزیں محبوب ہے میرے لیے. چھ دکانیں تھیں لٹا دی شیخ پہ, حضور پہ لٹا دی, اپنے مربی پہ لٹا دی, اپنے نبی پہ لٹا دی. اور جب ہجرت فرمائی ہے تو اس میں برتن میں کنکریاں رکھ کر کے اوپر سے کپڑا رکھ دیا کہ ابو قحافہ والد جو نظروں سے آنکھوں سے معذور تھے کہ جب پوچھیں کہ کیا چھوڑ کے گیا بیٹا پیچھے, تو بیٹی کو سکھا دیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کو لا کر کے اس پہ سے ہاتھ لگوا دینا, سمجھیں گے اشرفیاں ہیں, مال ہے. اس حالت میں چھوڑ کے گئے سب کچھ لٹا کے اپنے 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 محبوب کے اوپر, یہ تھا وہ عشق و محبت, عظمت, عقیدت. اور یہی ملتا ہے سچی محبت سے, یہ کہیں نہیں ملے گا اللہ کے لیے, اور جگہ ملے گا تو دنیا کے لیے ملے گا, وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور محبتیں مفاد والی ہوتی ہیں, مفاد پرستی ہوتی ہے. میرا اس سے کام فلاں نکل جائے گا, وہاں محبت دکھا رہا ہے, کسی کو دعوت کھلا رہا ہے, بزنس میں کوئی ڈیل ہے, یہ بزنس مل جائے گا تو اس کو گھر میں لا کر کے یا ڈنر دے دیا گئی, تو یہ سارے مفاد چل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس کا نفع کیا ملتا ہے؟ اللہ والی محبت کا نفع کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے، مولا ملتا ہے. تو یہ آپ کو صرف یہی ملے گا جو اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے سنتے ہیں، اللہ کے لیے تعلق جوڑتے ہیں، تو ان کو دین کا مزہ پھر ملتا ہے. اللہ کے لیے جب کرتے ہیں تو حقیقی مزہ وہ نصیب ہوتا ہے. کہ کیا مزہ نصیب ہوتا ہے؟ کہ شروع میں مبتدی جس کو ابھی اس راستے کی زیادہ وہ نہیں ہے، ہم جیسے، وہ جب آتے تو کیا ہوتا ہے، کسی اللہ والے سے، اس کے خادم سے محبت ہو گئی، اب وہی سما گیا دماغ میں، اب اسے ملنے کا شوق ہو رہا ہے، اس سے بات کرنے کا شوق ہو رہا ہے، اس کے پاس جانے کا شوق ہو رہا ہے. تو کیا مل رہا ہے اس کی بدولت؟ دین مل رہا ہے. اب یہ پہلا درجہ ہو گیا، اب اس میں مزید ترقی ہوئی، مزید ترقی ہوئی. اب کیا ہوگا؟ وہ متبع سنت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سچے اللہ والے ان کے خادمین کیا ہوں گے؟ متبع سنت ہوں گے. اب ان کو دیکھ دیکھ کر کے سنت اختیار کرے گا. اچھا بھائی، وہ اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، وہ اس طرح چل رہے تھے، وہ اس طرح سے وضو کر رہے تھے، اس طرح سے نماز پڑھ رہے، ساتھ رہا نا، اب سب ساری عادتیں، اس طرح سے انہوں نے فلاں کے ساتھ معاملہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ساری سنت ہے. تو کیا ملا؟ حضور ملے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ملی تو کیا ملا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حضور ملے نا. ہر سنت پہ کیا مل رہا ہے آدمی کو؟ آپ کہتے ہیں جی یہ ثواب مل رہا ہے، یہ ثواب مل رہا ہے، میں کہتا ہوں حضور مل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سنت پہ حضور مل رہے ہیں، اس کو حضور کے ساتھ نسبت بڑھ رہی ہے، تعلق بڑھ رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، اور 100 شہید کا ثواب تو وہی ہے. اب بڑا مزید، اب آگے کیا ملا؟ پہلے شیخ ملا، شیخ کی نسبت سے حضور ملے، اب حضور نے کہاں پہنچایا؟ اللہ تک پہنچایا. اللہ نے کہا، حضور نے کہاں پہنچایا بندوں کو، صحابہ کو کہاں پہنچایا بھائی؟ اللہ تک پہنچایا. اپنے آپ کو تو نعوذ باللہ خدا نہیں کہا نا، اللہ کو فرمایا بھائی، اللہ کو پہچانو. لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ سکھایا حضور نے. تو یہ بندہ اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ تک پہنچتا ہے. لیکن شرط ہے کہ پہلے کسی سچے اللہ والے اسی خادم سے محبت کرے، سچی محبت کرے، پھس پھسی نہیں. پھس پھسی کرتے ہیں تو پھس پھس ہی رہتے ہیں، اللہ بچائے. اللہ ہمیں سمجھ دے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قدردانی اللہ تعالی نصیب فرمائے. ہمارے اکابر کیا تھے بھائی، کیا تھے، سبحان اللہ. ان کے حالات پڑھو، ابھی بہت سے ہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہے، الحمدللہ، ہے نا. ہم تو ان کے نقال ہیں، ان کی باتیں دہرا دیتے ہیں بس بیٹھ کر کے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے ان کا فیض، اور ان کی یہ جو جیسا وہ دیکھنا چاہتے تھے ہمیں، اللہ تعالی ہمیں اس کہنے سننے کی برکت سے ہمیں ایسا بنا. تو بھائی، پیری مریدی اور یہ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، یہ کوئی سنت سے ہٹ کے چیز نہیں ہے، یہ کوئی دین سے ہٹ کے چیز نہیں ہے، یہ صرف یہ خالص دین ہے، یہ دین ہے. صحابہ نے بیعت کی ہے، بعض اس پر اشکال کرتے ہیں یہ بیعت کہاں سے. ارے دین سیکھو تو صحیح بھائی، کسی عالم سے پوچھو تو صحیح، تو پتہ چلے گا. کچھ آپ نے سیکھا ہی نہیں، ارے ہم نے تو نئی چیز دیکھی. تو آپ نہیں دیکھو گے، پہلی دفعہ جب کوئی بھی چیز دیکھو گے تو نہیں تو دیکھو گے نا. کسی نے مثلاً سعودیہ نہیں دیکھا، حرم نہیں دیکھا، جب پہلی دفعہ دیکھے گا تو پہلی دفعہ تو دیکھے گا نا وہ، پھر دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ وہ کہے گا ہاں جی ہم نے بہت دیکھا. تو یہ بیعت توبہ، دیکھو بیعت کی قسمیں، ایک ہے بیعت جہاد، ایک ہے بیعت خلافت، ایک ہے بیعت اسلام، ایک ہے بیعت توبہ. صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، دیکھیں، سنیں، یہ بیعت سب نے کی ہے. آزم سے فرمایا آؤ بیعت کرو مجھ سے، فلاں نہیں کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، بیعت کر لی. ایک صحابی کو سوال نہیں کریں گے، ایک صحابی نے بیعت کی، سوال نہیں کریں گے کسی قسم کا. دیکھیے یہ اسلام سے ہٹ کر کے ہے نہیں یہ بیعت، انہوں نے کر لی. اب ان کا یہ حال تھا مسجد میں آپ کسی کے نا تھک گئے؟ زور پڑ رہا ہے؟ جو کوئی آ گئے ہمت کر کے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے. تو اب وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اونٹ پہ کتنا اونچا جانور ہوتا ہے، اور وہ گر گئی چھڑی یا کوئی چیز گر گیا، اب اونٹ کو بٹھاتے تھے نیچے، اترتے تھے، وہ چیز لیتے تھے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی اٹھا لی، پھر بیٹھے، پھر اونٹ کو کھڑا کیا، اب چلے. کسی نے کہا آپ اتنی سی چیز تھی آپ مانگ لیتے، اتنی محنت کی آپ نے؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ بیعت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور کیسا بیعت کو نبھایا ہے؟ آپ کے بیعت سمجھ میں نہیں آتا؟ سلام کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آئے گا، علماء کرام کی صحبت میں جائیں تو سمجھ میں آئے گا دین کیا چیز ہے. اپنے کسی سے سن لیا کچھ، کسی سے سن لیا کچھ، بس سمجھ لیا یہی دین ہے ہمارا. نہیں بھائی، یہ سب چیزیں دین میں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابر کی جو تعلیمات ہیں وہ 100% دین ہیں، 100%. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سمجھ دے صحیح، شعور دے صحیح، ہر طرح کی گمراہی سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اسی حق پر قائم رکھے، حق پر جمائے رکھے، حق پہ باقی رکھے، اور حق پہ موت دے. ہم ہر مرحلے پر اللہ کی محبت کو غالب کرنے کی مشق کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ کی فہرست میں آنے کے لیے یہ ایک مستقل محنت، مستقل محنت. اللہ مجھے توفیق دے، آپ حضرات کو توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام لك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجئے، ہمارے اس کہنے کو سننے کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لیجئے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجئے. یا اللہ ناجائز محبتیں ختم فرما دیجئے، جائز محبتیں حدود میں کر دیجئے، اور اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ ہر طرح کے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنا سہل اور آسان فرما دیجئے، ہمت دے دیجئے، شوق دے دیجئے، ذوق دے دیجئے، اہتمام دے دیجئے. یا اللہ اپنے نیکوکار بندوں کا ساتھ نصیب فرما دیجئے، اپنے مقبولین صالحین کا ساتھ نصیب فرما دیجئے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ وابستہ فرمائیے اور آخرت میں بھی انہی کے درمیان حشر فرمائیے. ہمارے بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی محرومی سے بچا، ہر طرح کی ناکامی سے بچا، ہر طرح کی پشیمانی سے بچا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر برکات بلا استحقاق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، جملہ حاجات کا تکفل فرما دیجیے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کے آنے کو انتہائی قبول فرما، سب کے جملہ مسائل کو حل فرما، پریشانیوں مشکلات دور فرما، اور جن کے جو جائز مقاصد ہیں یا اللہ کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ موجودہ دور کے آئندہ آنے والی ہر طرح کی بری بری بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری جان و مال، عزت آبرو، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، پورے عالم کے مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما دے، ایمال و مال کی حفاظت فرما دے، کفار مشرکین کے ظلم و تشرم سے اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دیجئے، دینی جماعتیں، دینی شخصیتیں، دینی انجمنیں سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ایک ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے، اتباع شریعت والی، اتباع سنت والی بنا دیجئے، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.